بسم الله. تو نافرمانی میں عزت نہیں ہے، مصیبت یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی سمجھ ہی خراب ہو گئی، وہ عزت اور ذلت کو سمجھتے بھی نہیں ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ آسمانوں سے دیتا ہے، جو فرشتوں کے دل میں آتی ہے، پھر روئے زمین پہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں آتی ہے، اور پھر وہ عزت ہمیشہ رہتی ہے. وہ آدمی چلا بھی جائے، اس کا عہدہ بھی نہ رہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہ رہے، تب بھی لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہو، دنیا میں بھی، دنیا کے بعد بھی اس کی عزت ہو. یہ عزت ہوتی ہے. ہم جسے شہرت کہتے ہیں، آج اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کل وہ ہار جائے تو کیا حال کرتے ہیں؟ جوتے مارتے ہیں. عہدہ کیا تھا، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تین بھنگی مل جائیں اکٹھے اور وہ آپ سے کہیں میاں آپ کی عزت میرے دل میں نہیں ہے، تین بھنگی مل جائیں اور کہیں گے آپ کی عزت میرے دل میں نہیں، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ میاں تم جیسے لاکھوں مل جائیں تمہاری عزت کی مجھے ضرورت بھی نہیں. اور وہی اگر سارے بھنگی مل کر کسی کے لیے واہ واہ کے نعرے لگائیں، کوئی ایک بھی شریف آدمی وہاں موجود نہ ہو، وہ عزت ہوگی؟ تو ایسی میرے عزیزو، جو حلا اللہ کے نافرمان، اگر ان میں کسی اللہ کے نافرمان کی عزت ہے تو وہ عزت نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے. ورنہ تو آج دنیا میں آپ دیکھیں گے کن کن لوگوں کی شہرت ہو رہی ہے اور کن 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 لوگوں کی قیمت لگ رہی ہے. کافر ہیں اور مسلمان ان کی قیمت لگا رہے ہوتے ہیں، اور خربوں روپے، اور انہیں شہرت مل رہی ہوتی ہے. تو وہ عزت نہیں ہے. عزت وہ ہوتی جو اللہ کے ہاں ہو، اور اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ، جو جس قدر گناہوں سے پرہیز کرے گا اللہ کے ہاں وہ معزز ہے. اور یہی عزت دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے اندر آ جائے تو یہ حقیقت میں عزت، یہ عزت. پھر تو آپ نے تو آپ کی شہرت، تو پھر آپ تو بڑے بڑے کافر بھی شہرت پر ہیں، کیا نام ہے اس کا، نام بھی عزت ہے. چونکہ لوگوں کی سمجھ ہی نہیں رہی، علم ہی نہیں رہا، عقل ہی نہیں رہی، تو اس لیے وہ عزت ذلت کو بھی نہیں سمجھتے. تو سچ یہ ہے بھائی، نافرمانی کے ساتھ راحت بھی نہیں ہے، عزت بھی نہیں. عزت بھی پرہیزگاری کے ساتھ، اور یہ جو آتی ہے عزت دل میں پرہیزگاری کے ساتھ، یہ جیتے جی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. اس میں چاہے اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں، روکھی سوکھی کھاتا ہو، لیکن مستقی ہے تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہوگی. عزت تقوی سے سلیم الفطرت لوگوں کے زندگی میں اور ان کی طبیعتوں میں نیک لوگوں کی عزت ہوتی، اور یہی اس حقیقت میں اللہ کی طرف سے عزت ہوتی. فرمایا نافرمانی کے ساتھ راحت اور عزت نہیں، اطاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں. اطاعت کے ساتھ ذلت نہیں ہے. مسافر آدمی نیکی اختیار کرتا، دوستانے دیتے، لوگ مذاق اڑاتے، آدمی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، دوست مذاق اڑاتے، لوگ تانے دیتے، تو یہ ذلت ہے. ذلت یہ تو ایسا ہی ہے میرے عزیز، جو بھنگی ہے وہ یہ کہہ دے میاں آپ کی میرے دل میں عزت نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ جیسے لاکھوں مل جائیں تمہاری عزت کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ کی عزت چاہیے اور نیک لوگوں کی، شریف لوگوں کی عزت چاہیے. وہ عزت ہوتی. تو طاعت کے ساتھ تکلیف اور ذلت نہیں. پس اگر تم عزت کے خواہ ہو تو اطاعت خداوندی کو اختیار کرو. ہم نے جب سے ان کو چھوڑ دیا ہے ہماری عزت اور راحت بھی جاتی رہی. جب سے ہم نے اسلام کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, آج ہماری عزت بھی نہیں رہی, راحت بھی نہیں رہی. اور عزت لینا چاہتے ہو اور راحت لینا چاہتے ہو, راستہ ایک ہی ہے, اور کوئی راستہ نہیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے عزت پانے کا اور راحت حاصل کرنے کا, وہ صرف دین ہے بس. اگر دین کو اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کے آؤ گے تو یہ دین آپ کو عزت بھی دے گا, راحت بھی دے گا. لیکن ہم نے دین کا بھی تصور عجیب بنا دیا نا. نماز پڑھنے کا نام دین, چند عبادات کا نام دین. دین تو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان حدود کا نام ہے, کہ بندوں کے حقوق کے حدود کیا ہیں اور اللہ کے حقوق کے حدود کیا ہیں, ان کی رعایت رکھنے کا نام دینداری ہے, ان کی رعایت رکھنے کا نام دینداری. اللہ تعالی ہمیں دینداری کی زندگی نصیب فرمائے. فرمایا مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مرض ہے, اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا, وہ کیا؟ اہتمام دین میں قلت, قلت اہتمام دین, دین کا اہتمام ختم ہو گیا. یہ سب سے بڑا مرض. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں یہ بڑا مرض ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. مسلمانوں میں بڑا مرض خیانت بہت ہو گئی, مسلمانوں میں یہ بڑا مرض ہو گیا کرپشن بہت کرتے ہیں. یہ تو ایسا ہے بھائی کہ جب درخت کی جڑیں سوکھیں گی تو شاخیں تو خراب ہوں گی نا, کبھی یہ شاخ خراب, کبھی یہ شاخ خراب, کبھی یہ شاخ. اصل چیز کیا ہے؟ اہتمام دین نہیں رہا. جب اہتمام دین ہوگا تو ساری شاخیں دین کی زندگی کی ہری بھری ہو جائیں گی. اہتمام دین نہیں. تو سب سے بڑا مرض آج جو ہے وہ قلت اہتمام دین ہے. اور اس سے بڑا مرض پھر کیا ہو گیا؟ کہ اس کمزوری کا ہمیں احساس بھی نہیں, اس مرض کا احساس بھی نہیں, اور اس مرض کا احساس دلانے والا بھی کوئی نہیں ملتا. نہ باپ بیٹے کو دلاتا ہے, نہ ماں اپنی بیٹی کو اس کا احساس دلاتی ہے, نہ کسی تعلیمی ادارے میں اس کا احساس ہوتا ہے, کہیں اس کا احساس بھی نہیں دلایا جاتا کہ میاں یہ بڑا روگ ہے, یہ بڑی بیماری ہے ہمارے گھر میں, کہ ہمارے گھر میں دین کا اہتمام نہیں ہے, ہمارے بچی بچیوں میں دین کا اہتمام نہیں ہے. احساس دلانے والے بھی ختم ہو گئے, وہ ماحول بھی ختم ہو گیا. کوئی احساس دلائے کہ بھائی اصل مرض کیا ہے. آنکھ خراب ہو جائے تو سب ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں, کان میں درد ہو جائے سب دوڑتے ہیں, دانت میں درد ہو جائے سب کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, لیکن دین کا اہتمام نہیں, یہ مرض لگا ہوا ہے کسی کو فکر نہیں, کسی کے ماتھے میں بل نہیں آتا, کہیں کان پہ جونی رینگتی. تو اس مرض کو ہم مرض بھی نہیں سمجھتے. فرمایا مسلمانوں کا سب سے بڑا مرض, اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا ہے, یعنی قلت اہتمام دین. یہ وہ مرض ہے, اس کی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے. یعنی آج وہ سارے کام ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے کرنے کے نہیں ہوتے. آج وہ سارے کام ہمارے گھروں میں, زندگیوں میں, تقریبات میں ہیں جن کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں, جو کبھی مسلمان تصور بھی نہیں کرتا تھا, وہ سب کر رہا ہے آج مسلمان, سب کر رہا. تو اس اہتمام دین کی کمی کی وجہ سے یہ مرض اس قدر بڑا ہے کہ اس کی بدولت آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہ رہے, اور اس کی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا. نہ ہمیں اپنے عقائد کی پرواہ ہے, نہ اعمال کی فکر ہے، نہ ہماری معاشرت کا ہمیں خیال ہے، نہ بد اخلاقی پر رنج ہے. اب آپ ہی خیال کریں ہماری حالت اسلام کے کس قدر قریب ہے اور کتنی مناسب ہے. عقائد دیکھیں تو شرک میں مبتلا ہے، کھلا شرک بھی ہے اور مخفی شرک بھی ہے. اعمال عبادات، اس کا حال کیا ہے؟ کتنی نمازیں میں جان ہے، کتنا دھیان ہے، کتنا خشوع ہے، کتنا اہتمام ہے؟ معاشرت کا کچھ نہ پوچھیے، معاشرت کا کچھ نہ پوچھیے. اخلاق کا حال ہمارا کیا ہے؟ لین دین معاملات، الامان والعافیت. تم خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا تھا، آج مسلمان عزت میں کیوں نہیں ہے، تو مسلمان مسلمان رہا کہاں؟ اسلام تو آیا تھا عزت دینے کے لیے، مسلمان آج عزت میں نہیں ہے، تو ارے مسلمانوں میں اسلام آئے کہاں؟ آج ہم میں اسلام کہاں ہے؟ تو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. اور اس مصیبت کے ساتھ میرے عزیزو مصیبتیں ہی آئیں گی، مسائل ہی بڑھیں گے. عزت نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی. فرمایا اس وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مرض پیدا ہو گیا، یعنی قلت اہتمام دین. یہ وہ مرض ہے، اس کی بدولت آج مسلمان کہلانے کے قابل نہ رہے. اس کی بدولت اکثر حصہ دین کا ہم سے نکل گیا، نہ عقائد کی پرواہ، نہ اعمال کی فکر، نہ حسن معاشرت کا خیال، نہ بد اخلاقی پہ رنج. اب آپ ہی خیال کریں کہ ہماری حالت اسلام کی کس قدر قریب ہے اور کتنی مناسب ہے. یعنی دین کا ہر شعبہ ہم سے زندگی سے نکلتا جا رہا. اللہ تعالی نے انسان کو عقل اس واسطے دی ہے کہ وہ اپنے انجام کو سوچے. عقل سے صحیح کام لینا چاہیے، عقل سے صحیح کام لینا چاہیے. اور عقل سے صحیح کام لینا کیا ہے؟ اپنے انجام کو سوچو، اپنی آخرت کو سوچو. یہ عقل سے صحیح کام لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عقل مند کرایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دور اندیش فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو روشن خیال فرمایا. جو اپنے انجام کو سوچتے ہیں، اپنی آخرت کو سوچتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اس واسطے دیے کہ اس سے وہ اپنے انجام کو سوچے. جب دنیا کے کاموں میں انجام پہ نظر رکھتے ہو، جس میں رہنا بھی مہم ہے، ہمیں اپنے آخرت کے انجام کی فکر تو نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے انجام کی فکر بہت ہوتی ہے. کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایک سال کے بعد کیا ہوگا، دس سال کے بعد کیا ہوگا، بیس سال کے بعد کیا ہوگا. حالانکہ یہ سب چیزیں موہوم ہیں، پتہ نہیں وقت آئے یا نہ آئے، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی فکر ہے. اس کی فکر ہے، لیکن جس کی فکر ہونی چاہیے آخرت، اس کی فکر نہیں. اور سچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کو اس کی فکر ہو گئی وہ اللہ اسے دنیا کے ساری فکروں سے نجات نصیب فرما دے، لیکن آخرت کی فکر آدمی میں راحت لے اور سکون لے کے آتی ہے، اور دنیا کی فکریں آدمی کو پریشان اور مایوس کر دیتی ہیں. یاد رکھنا یہ بات، آخرت کی فکر آدمی کو اطمینان اور سکون دیتی ہے، اور دنیا کی فکریں آدمی کو مایوس اور پریشان رکھتی ہیں. جو آدمی جس قدر دنیا کی فکروں میں رہے گا، اسی قدر اس کی زندگی مایوسیوں میں گھرتی چلی جائے گی. اور جو آدمی جس قدر آخرت کی فکر میں رہے گا، اتنا شاد باد رہے گا، اتنا شاد باد رہے گا. کسی کو آپ نہیں دیکھو گے پریشان حال جو آخرت کی سوچ میں رہتا ہو. ہاں دنیا کی سوچ والا ہر آدمی آپ کو پریشان ملے گا. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, عجیب عجیب پلاننگ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اس واسطے دی کہ اس سے وہ اپنے انجام کو سوچے. جب دنیا کے کاموں پہ ہم اپنے انجام پہ نظر رکھتے ہیں جس کا ہونا موہوم ہے, پتہ نہیں آئے نہ آئے, بس اوقات آدمی 10 سال کی سوچتا ہے, 5 سال کی سوچتا ہے اور اپنی آج خراب کرتا ہے, لیکن 5 سال سے زندہ بھی نہیں رہنا, نہ اس نے زندہ رہنا ہے نہ اس کے گھر والوں نے زندہ رہنا ہے, لیکن تو سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنی آج خراب کر رہا ہوتا ہے. کیا کہیں, عقل اللہ نے اس لیے دی, اللہ تعالیٰ نے تو عقل اس لیے دی ہے کہ اپنی آخرت کا سوچو میاں, بس اپنی آخرت سوچو, اپنی اپنے بچوں کی آخرت سوچو, بس اس کی فکر کرو. اگر یہ تم سوچو گے اپنی اولاد کے لیے, انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی دنیا آخرت بنا دے گا, آپ کی دنیا آخرت اچھی کر دے گا. آخرت کے انجام پر نظر رکھنی چاہیے, جہاں جانا یقینی ہے, مگر افسوس کہ آخرت سے اس درجہ غفلت ہو گئی کہ وہ یاد ہی نہیں آتا, اور اگر کوئی یاد کرائے تو اچھا نہیں لگتا, یاد آتی بھی نہیں, کوئی یاد کرائے تو موت کی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی. کہیں دوستوں میں بات آ جائے موت کی, اچھی لگتی ہے, یہ کیا باتیں کر رہا ہوں. تو یاد آتی بھی نہیں, یاد کرنا بھی نہیں چاہتے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہاذم اللذات وہی الموت, خوب یاد کیا کرو اسے. اس کے بغیر دنیا کی خواہشات نہیں چھوٹیں گی. اس کے بغیر دنیا کی خواہشات نہیں چھوٹیں گی. اسے یاد کیے بغیر دنیا کی خواہشات نہیں چھوٹیں گی. دنیا کے خیالوں سے اور فکروں سے نجات کبھی نہیں ملے گی. اس کو یاد کرو اکثر ذکر ہے مل لذا. اب نسخہ تو اللہ کے نبی دے گئے, آپ نے تو نسخہ تجویز فرما دیا, اس کو خوب یاد کیا کرو. فرمایا مال ہو یا اولاد, اس کی محبت میں حد سے آگے نہ بڑھو. محبت اولاد کی ہو یا مال کی ہو, کبھی معصیت کا سبب بن جاتی ہے اور اس سے دنیا آخرت دونوں کا خسارہ ہو جاتا ہے, خواہ وہ خسارہ محدود ہو یا غیر محدود. البتہ جو لوگ اعتدال کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور حقوق الہیہ غالب رکھتے ہیں اور ضائع نہیں کرتے, وہ ہر وقت لطف میں رہتے. ہر وقت کس میں رہتے بھائی؟ لطف میں رہتے, مزے میں رہتے. سبحان اللہ, مال سے بھی تعلق ہو ایک حد تک, اولاد کی محبت بھی ایک حد تک, اللہ کا حق اور اللہ کی محبت غالب ہو, وہ محبت غالب ہو. تو فرمایا اس سے کیا ہوگا, ہر وقت آدمی لطف میں رہے گا. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم کو اپنی یاد سے غافل نہ فرمائے, اور مال اور اولاد ہمارے لیے سبب فتنہ نہ بنے. مال اور اولاد ہمارے لیے سبب فتنہ نہ بنے. مال کب سب فتنہ بنتا ہے؟ جب مال سے دنیا کی فکر ہو. اور اولاد کب فتنہ بنتی ہے؟ جب ان کی دنیا کی فکر ہو. آخرت کی فکر بناؤ نا ان کی, اپنے مال سے آخرت بناؤ نا, پھر تو یہ نعمت, پھر تو اللہ کا فضل ہے, پھر تو یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. لیکن ہمیں فکر لگی ہوتی ہے ان کی دنیا کی, ان کے دین کی نہیں فکر ہوتی. نعم المال للرجل الصالح, مال بہت اچھا ہے، کسی نیک آدمی کے پاس ہو نا، جس سے وہ اپنی آخرت بنا رہا ہو. وہ مال تو وبال ہے، جس سے اس کا دنیا کا سکون بھی گیا آخرت بھی برباد ہو گئی. وہ تو مال تو وبال ہے، وہ تو وبال ہے. تو مال اور اولاد ہو، ان سے محبت بھی حد سے نہ بڑھے. ہر عمل قابل وقت ہے، اپنے عمل کو اس حیثیت سے تو کچھ نہ سمجھو کہ تم نے کیا ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی قدر کرو کہ یہ اللہ کی توفیق مل گئی. سبحان اللہ، کتنا شاندار نصیحت ہے. فرمایا عمل کو کی اپنی وقت ہے، اس حیثیت سے اس کو کچھ نہ سمجھو اس لیے کہ تم نے کیا، مگر اس حیثیت سے قدر کرو کہ اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی ہے. دونوں چیزیں لے کے چلنا، دونوں چیزیں لے کے چلنا، ٹھیک ہے. چونکہ میں نے عمل کیا تو ناقص ہے، لیکن اللہ نے توفیق دے دی ہے، اللہ کا بڑا انعام ہوگا. اس لحاظ سے اس کی قدر کرو. کیا ہوگا اس سے؟ دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ نہیں ہوگا یار چھوڑو، فائدہ ہی کیا کرنے کا، اچھا تو ہوتا ہی نہیں ہے. پریمیر جتنا ہو رہا ہے قدر کرو، اللہ کی بڑی نعمت ہے. دوسرا کیا ہوگا، کبھی اپنے عمل پر عجب نہیں پیدا ہوگا کہ میں بزرگ بن گیا ہوں، بڑا نیک ہو گیا ہوں، کوئی بڑی نیکی کر لی ہے. تو فرمایا ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھو. فرمایا ہر عمل قابل وقت ہے، اپنے عمل کو اس حیثیت سے تو کچھ نہ سمجھو کہ تم نے کیا ہے، مگر اس حیثیت سے قدر کرو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ نعمت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو پھر معمولی سے معمولی نیکی کی بھی قدر کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرو. اور بڑے سے بڑے عمل کی توفیق مل گئی تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی توفیق ہو گئی اور اس کی مہربانی ہو گئی، ورنہ میں کیا اور میرا عمل کیا، اس کا کرم ہو گیا بس. تو اس کی طرف نسبت کر دو، اور عمل چھوٹا ہو، نیکی چھوٹی ہو، اس کی قدر کرو. ہو سکتا ہے اسی کے پیچھے تمہاری بخشش چھپی ہو، سکتا ہے اسی کے پیچھے تمہاری نجات چھپی ہو. تو اس کی وقت دو اور اس کو قدر کرو. کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ، اگر آپ کو فلاح کی تمنا ہے اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فلاح ہے دنیا کی طبعاً اور آخرت کی قصداً، تو اس کی صورت یہ ہے کہ دین کو اختیار کرو. اگر تم دنیا آخرت کی فلاح چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو آخرت کی فلاح کو اپنا مقصد بناؤ، خود بخود دنیا کی فلاح اس کے پیچھے آئے گی. اگر تم دنیا آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو آخرت کو اپنی فلاح کا مقصد بناؤ، دنیا کی فلاح اس کے پیچھے آئے گی. دنیا کی فلاح اس کے پیچھے آئے گی، اور اس کا راستہ صرف دین کا اختیار کرنا ہے. حق تعالی فلاح اسی پہ عطا فرماتے ہیں، حق تعالی اسی پہ فلاح عطا فرماتے ہیں. فرمایا دیندار کون ہوتا ہے؟ دیندار کون ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دیندار وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، دیندار وہ ہوتا ہے جو پگڑی پہنتا ہے، دودھاڑی رکھ لیتا ہے. یہ دین کے اعمال ہیں، دینداری اس کا نام ہے. فرمایا دین کے دو جزو ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. دیندار وہ ہوتا ہے جو ان دونوں کا اہتمام کرتا ہے، جو حقوق العباد چھوڑتا ہے حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، جو حقوق العباد چھوڑتا ہے حقوق اللہ عباد ادا کرتا ہے، پورے حقوق اللہ تمام اہتمام کے ساتھ، لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتا، یہ بے دین ہے. اور جو حقوق العباد ادا کرتا ہے لیکن حقوق اللہ ضائع کرتا ہے، یہ بھی بے دین ہے. بھی بھی دین. ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, نماز نہیں پڑھتا لیکن لوگوں کا خدمت بہت کرتا, بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی, انسانیت کی خدمت بہت کرتا. تو دیندار وہ ہوتا ہے, انسان شریف وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام کرتا ہے, جس کی زندگی میں دونوں کا اہتمام ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے, ہمت کرتے رہے, اور جہاں اپنی ہمت سے ہار رہے ہیں دعا کر, دعا کر, اللہ میں تو کمزور ہوں اور میں تو کم ہمت ہوں, تو مدد فرما. کوتاہی ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کریں, تاکہ یہ کوتاہی تمہاری کسی دوسری نیکی میں رکاوٹ نہ بنے, تاکہ یہ تم گناہی تمہیں کسی اور بڑے گناہ کی طرف نہ لے جائے. ہمت کریں اور دعاؤں سے کام لیں کہ اللہ میری ہمت میں استقامت دے, مجھے توفیق دے. کوتاہی ہو جائے فوراً توبہ کریں, دیر نہ کریں. دیر کریں گے تو یہ گناہ تمہیں نیکی سے روک دے کسی اور بڑی نیکی سے, اس کی وجہ سے تمہیں کسی اور گناہ پہ ضرورت ہو جائے گی. جلدی توبہ کر لو. اگر تاخیر کر لی کسی بڑی نیکی سے آپ کو محروم کر دے گا, اور کسی آپ بڑے گناہ پہ جری ہو جائیں گے. یہی راستہ ہے ہم ایسے کمزور لوگوں کے لیے, تو ہمت کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں, نجات ہو جائے گی. آسان راستہ ہے, ہمت کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, اللہ ہمت دے, استقامت دے. کوتاہی ہو جائے توبہ کر لے, دیر نہ کرے, بس کام بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے, آسان فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین, ہم سب کی ظاہر باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی ظاہر باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی برائیوں سے محفوظ فرما, ہمارا باطن بھی گناہوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما, عافیت والی حلال والی زندگی عطا فرما. اے مولا ہمیشہ حلال عطا فرما اور برکت والا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے حلال عطا فرما اور برکت والا عطا فرما, بے برکتی سے نحوستوں سے گناہوں کی گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کو سچی آخرت کی فکر نصیب فرما, ہر آن اس گھڑی کا دھیان نصیب فرما, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرما, زندگی کے تمام فیصلے آخرت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے غموں سے فکروں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل سے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں اپنے بچے بچوں کی فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے گھروں میں پورا دین لانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما, اپنے غمیوں میں خوشیوں میں اپنا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم برائیوں سے محفوظ فرما, بروں سے محفوظ فرما, حسد سے حفاظت فرما, حاسدین سے حفاظت فرما, حادثات سانحات موزی اور دیرپا بیماریوں سے اور گناہوں کی نحوستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم پوری امت کے حال پہ رحم فرما, اہل اسلام کو سلامتی عطا فرما, ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. اے اللہ دین کو غالب فرما, اے اللہ نیکی کے ماحول کو غالب فرما, برائی اور شر کے ماحول کو ختم فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دین کا کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمت.